اپیل 23 جنوری کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستانی حکومت کی قبائلی علاقوں کو غیر مسلح کرنے کی پالیسی کی پارا چنار کے لوگوں نے مخالفت کی۔ ایک تجزیہ کار نے کہا،
جب وہ اسلحہ دے دیں تو اگلے دن پھر یہ طالبان آ کے ادھر قبضہ کر لیں گے اور پھر جو قتل عام وہ کرتے ہیں اور مساکر کر دیں گے وہ۔
تفصیل ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کوہار ڈویژن اور اس سے ملحق قبائلی علاقوں میں لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے مہم شروع کی گئی ہے، جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 31 جنوری تک بغیر لائسنس کے اسلحے کو حکومت کے حوالے کر دیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں خدائے نور ناصر۔
غیر مسلح کرنے کی مہم نیشنل ایکشن پلان کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس مہم میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے 31 جنوری تک اپنا غیر قانونی اسلحہ، خاص طور پر بھاری اسلحہ، انتظامیہ کے پاس جمع نہ کرایا تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے صرف ایک ضلع کوہاٹ اور قبائلی علاقوں اور اکزائی اور کرم ایجنسیوں میں شروع کی گئی ہے، دیگر علاقوں میں اس طرح کی کسی مہم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کوہاٹ کے ضلع پولیس آفیسر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اب علاقے میں بڑی حد تک امن قائم ہو چکا ہے، اس لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اب غیر مسلح کر دیا جائے۔
قازقستان میں روس، ترکی اور ایران کی مدد سے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے شام کے مسئلے کے حل کے لیے کوششوں کا نیا دور جاری ہے۔ حکومتی وفد کے سربراہ نے مذاکرات کے دوران مخالف گروہ کے لیڈر کی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز کہا۔ اس بات چیت کی تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز۔
شام کے 6 سال پرانے تنازع کے حل کے لیے قزاقستان میں نئے سرے سے کوششیں جاری ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان بات چیت اقوام متحدہ کے بجائے روس، ترکی اور ایران منعقد کروا رہی ہیں۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ بات چیت کی میز پر حزب اختلاف کی ترجمانی شام کے مسلح باغیوں کے نمائندے کر رہے ہیں۔ باغیوں کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی، انسانی بنیاد پر امداد اور قیدیوں کی رہائی بات چیت کا مرکز ہوں گے۔
پاکستان کی سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر امداد پتافی نے اپوزیشن کی رکن نصرت سہر عباسی سے معافی مانگ لی ہے اور انہیں دوپٹہ پہنا کر بہن بنا لیا ہے۔ چند روز قبل انہوں نے اسمبلی میں انہیں ڈراما کوئن کہا تھا اور انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان کے چیمبر آئیں تاکہ ان سے بات ہو۔ انہیں معاف کرنے کے متعلق نصرت سہر عباسی کا کہنا ہے،
وہ خود امداد پتافی صاحب آئے اور میرے اوپر یہ چادر، میرے سر پہ یہ چادر ڈالی اور اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا اور کہا کہ آئندہ وہ کبھی کسی ماں بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں روا رکھیں گے، اور میں آپ کے توسط سے میں اس چادر کی لاج رکھ رہی ہوں۔ مجھے اور کچھ نہیں ہے، صرف اس چادر کی لاج رکھی ہے میں نے، جو ہماری سندھ کی روایت ہے۔ اگر میں آج اس کو لوٹا دیتی تو شاید کسی بہن، ماں، بیٹی پر چادر نہ ڈالی جاتی۔
امریکہ میں طوفان سے مختلف واقعات میں 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ریاست جارجیا کے 4 علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
امریکہ میں ایمرجنسی حکام کا کہنا ہے کہ ریاست جارجیا میں خراب موسمی حالات کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست جارجیا کے گورنر نیتھن ڈیل کا کہنا ہے کہ ریاست کے 4 علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ قومی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جارجیا اور فلوریڈا میں مزید طوفان اور ٹورنیٹو کا امکان ہے۔ دوسری جانب سنیچر کو مسیسپی میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر گورنر نیتھن ڈیل کے ساتھ بات چیت میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے بعد فوج جنگی صورتحال اور آپریشنز کے لیے پہلے سے زیادہ تیاری میں ہے۔ وہ ملتان گیریزن میں ایلیٹ اسٹرائک کور کا دورہ کر رہے تھے، جہاں انہوں نے سپاہیوں اور افسران سے خطاب کیا۔ انہوں نے فاٹا اور خیبر پختونخوا میں جاری آپریشن میں ملتان کور کے کردار کی تعریف کی۔ الیکٹرانکس کی معروف کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ گلیکسی نوٹ 7 کی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ فون کے حد سے زیادہ گرم ہونے یا اس میں آگ لگنے کا سبب خراب بیٹریاں ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں آصف فاروقی۔
کمپنی نے گزشتہ سال اکتوبر میں فون میں پیدا ہونے والی خرابی کی وجہ سے اسے واپس لیا تھا اور پھر اسے دوبارہ ریلیز کیا تھا۔ پیر کو کمپنی نے کہا ہے کہ نہ تو فون کے سافٹ ویئر میں کوئی گڑبڑ تھی اور نہ ہی ہارڈ ویئر میں، بلکہ صرف اس کی بیٹریوں میں نقص تھا۔ فون کو واپس لینے میں کمپنی کو $5 ارب سے زیادہ کے اخراجات آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ کمپنی نے کہا کہ بیٹریاں بنانے والی 2 مختلف کمپنیوں کے ڈیزائن اور بیٹری بنانے کے طریقوں میں نقائص تھے۔ جانچ کے مطابق فون میں بیٹریوں کے درست طور پر فٹ نہ بیٹھنے اور پھر بیٹریوں میں نہ کافی انسولیشن مواد کے سبب یہ مسائل پیدا ہوئے تھے۔
بالی ووڈ کے ہدایت کار اور ٹی وی ٹاک شو کے میزبان کرن جوہر کی خود نوشت نے انڈیا میں ہم جنس پرستی پر جاری بحث کو پھر سے ہوا دی ہے۔ کرن جوہر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ان کا جنسی رجحان کیا ہے، لیکن وہ اپنی پہچان کا مروجہ نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ انہیں اس ملک میں اس کے سبب شاید قید ہو جائے۔ ان کی خود نوشت کا عنوان این انسوٹیبل بوائے، یعنی غیر موزوں لڑکا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کوہاٹ ڈویژن اور اس سے لگے تمام قبائلی علاقوں میں لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 31 جنوری تک بغیر لائسنس والا اسلحہ حکومت کے حوالے کریں۔ ادھر پاڑا چنار میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے اور علاقے کے لوگ غیر مسلح ہونے کے خلاف کیوں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ مہم نیشنل ایکشن پلان کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس مہم میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے 31 جنوری تک اپنا غیر قانونی اسلحہ، خاص طور پر بھاری اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع نہ کرایا تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں صرف کوہاٹ ڈویژن اور قبائلی علاقوں میں اور اگزئی ایجنسی اور کرم ایجنسی میں یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں اس طرح کی کسی مہم کے آغاز کی اطلاع نہیں ہے۔ کوہاٹ کے ضلعی پولیس افسر جاوید اقبال سے رابطہ قائم کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب علاقے میں بڑی حد تک امن قائم ہو چکا ہے، اس لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اب غیر مسلح کر دیا جائے۔
دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان تو آلموسٹ 2.5 سے 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو اب یہ جو ایکشن آ رہے تو انتظامیہ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ الحمدللہ اب لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی حالات اس حد پہ انشاءاللہ آ گئے ہیں۔ ملیٹنسی، جو ملیٹنٹس تھے وہ اس حد تک کلیئر ایریا ہو گئے کہ اب لوگوں کو، پرائیویٹ لوگوں کو ذاتی طور پہ ہیوی اس طرح کے ویپن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوہاٹ میں گزشتہ ہفتے ایک گرینڈ جرگہ منعقد ہوا تھا، جس میں مذہبی، سیاسی اور مقامی رہنماؤں کے علاوہ ضلع انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے حکام نے شرکت کی تھی۔ اس جرگے میں کہا گیا تھا کہ 1 فروری کے بعد سے کوہاٹ ڈویژن کے تمام علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا جائے گا، جس میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ کوہاٹ اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں لوگوں کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعات تو اب بھی پیش آ رہے ہیں، جنہیں حکومت روکنے میں ناکام رہی ہے۔ پاڑا چنار میں 2 روز پہلے دھماکے میں 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ شیعہ رہنما عابد حسین شاکری کا کہنا تھا کہ ان کے لوگوں نے اسلحہ اپنے تحفظ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ حکومت کے خلاف نہیں ہیں۔
اور ایجنسی سے کئی جگہوں سے اسلحہ حکومت نے اٹھا لیا، بنگش کے علاقے سے اٹھایا، پرچنار سے وہ پہلے اٹھایا تھا، اور اب پرچنار کو یہ بتا دیجیے ہے کہ آپ اسلحہ اکٹھا کریں، حالانکہ حکومت کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے اسلحہ حکومت کے خلاف، یعنی حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ فوج ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، پولیس ہے وغیرہ، اور کسی حکومت کے رٹ ہم نے چیلنج نہیں کیا ہے، ہم نے صرف اپنے دفاع میں استعمال کیا ہے۔ یا تو حکومت اس طرح کرے، جیسا کہ پرشنامہ میں ہمارے لوگوں نے ان کو بتایا بھی ہے، کہ یا تو اس طرح کرے کہ ہمارے دفاع کے لیے ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم پہ جتنی بھی ہمارے پرانی ملیشیا والے تھے ان کو لے آئے۔
ڈی پی او جاوید اقبال سے جب پوچھا کہ ان علاقوں میں تشدد کے واقعات تو اب بھی پیش آ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ان واقعات میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے۔
انڈیویجول وقوعات پرائیویٹ انڈیویجول کے ساتھ انلائسنسڈ، اور وہ بھی اس طرح کے ہیوی ویپن جسٹیفائی نہیں کرتی۔ دیکھیں، یہ اسلحہ اب آپ خودکش بمبار کو تو اسلحے سے نہیں روک سکتے۔ ہماری جو اسٹیٹسٹکس ہے ایز کمپیئر ٹو 2012-13 ایون 14-60 سے 70% کمی آئی ہے ایون ان اٹیکس میں۔
یہاں یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ مہم صرف کوہاٹ ڈویژن اور اس سے ملحق قبائلی علاقوں اور اگزئی اور کرم ایجنسی میں ہی کیوں شروع کی گئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خطے کے لوگوں کو غیر مسلح کرنے سے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا مقامی لوگوں کی کوئی یہ بات منظور ہے؟ اور اگر نہیں تو ان کے کیا تحفظات ہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں نے سب سے پہلے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری سے بات کی.
اس طرح ہے کہ اس ریجن میں اگر آپ دیکھیں ہمارا جو توری صاحب ہے مطلب اس کو کافی مطلب تھریٹس بھی مل رہے ہیں یہاں پہ, مطلب ننگرہار سائڈ, جلال آباد سائڈ, افغانستان کے سائڈ پہ داعش کے مطلب مرکز بھی ہیں. اور سے تقریباً میں دو دھماکے ہو چکے ہیں پارا چنار میں, پلانٹڈ دھماکے تقریباً ایک سال پہلے ہوا تھا, ابھی مطلب دو دن پہلے دھماکہ ہوا ہے, اس میں تقریباً کوئی 26 لوگ شہید ہو چکے ہیں, 50 سے زیادہ زخمی ہیں. اور ابھی یہ ریجن میں افغانستان میں مطلب افغانستان سٹیبل نہیں ہے, وہاں پہ انسٹیبلٹی ہے, اور مطلب اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ہمیں تریس آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ مائنورٹی میں آ رہی ہے پورا ایجنسی فاٹا میں, تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں مطلب کہ جو ہمارے ساتھ سینٹر کورم ہے یا مطلب کہ افغانستان سائڈ سے وہاں بھی ہمیں تریس ہے.
یہ تھے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری, جبکہ سینیٹر سجاد حسین توری کا کہنا ہے کہ فی الحال غیر مسلح کرنا ٹھیک نہیں, ہاں اگر حکومت پورا تحفظ فراہم کرتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں.
بے شک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ جو قبائلی علاقے کے پرانے جو بارڈر پہ جو علاقے پڑے ہیں, جس طرح ہماری جو آبادی ہے بالکل ہمارے چاروں طرف تین طرف افغانستان کی سارے صوبے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں, اور ہمارا صرف یہ کہ پیس جو ہے وہ اپنے ملک کی طرف ہے, باقی ہمارے تینوں طرف اپنے افغانستان کے بارڈر ہیں جس پہ مختلف قسم کے دہشت گرد تنظیمی واقعے ہیں افغانستان کی طرف. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی اس چیز کی پریشانی ہے کہ افغانستان کے حالات نارمل ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر ہماری کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر امن رہیں, ہمارے علاقے میں تو پہلے بھی امن تھا مگر ریشیو وار کے بعد اور یہ جو طالبان نے رکھی اور افغانستان کے اوپر جب امریکہ آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور لوگ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے, حالانکہ ایسے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اسلحہ کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں.
یعنی ابھی چاہتے ہیں کہ فی الحال غیر مسلح نہ کیا جائے.
بالکل بالکل, کیونکہ ابھی حالات ایسی نہیں ہیں, اگر حالات ہمیں ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں ہمارے حالات تو ہم ضرور اس کو ہم خود حوالے کر لیں گے, ایسی کوئی ایشو نہیں.
لیکن یہ بتائیں کہ فی الحال آپ کے مسلح رہنے سے کیا دوسرے قبائل کو خطرہ نہیں ہوگا؟
نہیں, ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو ہم گارنٹی دیں گے کہ کوئی ایک گولی بھی استعمال نہیں ہوگی.
تو یہ بتائیں کہ آپ کو خطرہ کیا ہے طالبان سے؟
طالبان سے خطرہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے سیکٹیرینس کا ایشوز بھی ہے, کیونکہ طالبان تو ہمیں بالکل وہ سمجھتے ہیں, دشمن سمجھتے ہیں, جس طرح دوسرے اس کو وہ کافروں سے بھی زیادہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں. تو پرسپیریٹی کی تو شیوں کا وہ دشمن ہے, جو داعش ہے آپ نے دیکھے عرب میں جو سپرنگ آیا اور ادھر آیا, تو یہ چیزوں سے ہمارے لوگ ڈر رہے ہیں, ہمارے یہ لوگوں میں یہ خوف ہے.
تو سجاد صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت آپ کو سیکیورٹی مہیا کراتی ہے اس علاقے میں سب کچھ, تو پھر کیا ہتھیار غیر مسلح ہونے پر اعتراض ہوگا؟
نہیں, پھر کوئی نہیں اعتراض ہوگا.
یہ تھے سینیٹر سجاد حسین توری. اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر قبائلی علاقے موجودہ دور میں غیر مسلح ہوتے ہیں تو اس سے طالبان کو کیا فائدہ ہوگا. اس بارے میں میں نے اوسلو میں مقیم مصنفہ اور تجزیہ کار فرحت تاج سے بات کی جو طالبان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسیوں کی مخالف بھی ہیں. میں نے فرحت تاج سے پوچھا کہ پاڑا چنار کی جغرافیائی اہمیت ہے کیا؟
اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاڑا چنار سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو کابل تک یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے کابل پہنچنے کے لیے, تو یہ بات. اور یہ ہے کہ پورا خرم ایجنسی اگر آپ دیکھیں یہ ایک طرح سے ایک افغانستان کے علاقے کے اندر جیسے چلی گئی ہوئی ہے, اس لیے اس کو پیرٹ بیک کا علاقہ بھی کہتے ہیں, طوطے کی ناک کی طرح افغانستان کے علاقے کے اندر گئی ہوئی ہے. جب یہ رشینز کے خلاف افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کی برزیسکی, وہ جب آئے تو انہوں نے جب کرم کی یہ جغرافی دیکھی تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی ایک شارٹیسٹ روٹ ہے, چھوٹا راستہ ہے, اور بڑی آسانی سے اگر ہم کرم کے اندر اپنے جو ہمارے ملیٹنٹس ہیں اگر ان کو ہم بیس کریں تو بڑی آسانی سے وہ رشینز پہ اٹیک کر سکتے ہیں کابل کے اندر. اور انہی دنوں آپ کو یاد ہوگی گلبدین حکمت یار کا بہت بڑا جو کیمپ تھا وہ بھی ایک پڑا چنار سے باہر کے پہاڑوں میں بنایا گیا تھا. تو طالبان اس علاقے کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹا رستہ ہے, جائے یہاں سے آدمی بھیج دے ادھر حملہ کر دے بھاگ کے واپس آ جائے.
جی حکومت کی اس علاقے سے متعلق جو پالیسیاں ہیں طالبان کے حوالے سے آپ اس کی کافی تنقید کرتی ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کا آپ دیکھیے اگر آپ حکومت کی پالیسی دیکھیے, اس کو عام لفظوں میں عام طور پر لوگ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہمیں ہر حال میں ایک ایسی حکومت چاہیے جو کہ پاکستان کو سپورٹ کرے, چاہے پاکستان کچھ بھی کرے لیکن وہ سپورٹ کرے. اب اس کے لیے ان کو افغانستان کے اندر ایسے لوگ چاہیے کہ جو پاکستان کے بہت زیادہ وفادار ہوں. اب ان کو جو لوگ مل رہے ہیں وہ یہی یہ اسی طرح ملیٹنٹ اور دہشت پسند شدت پسند قسم کے لوگ, یا جو مذہبی پارٹیوں سے مختلف سے منسلک ہے وہی لوگ ہیں, تو یہ ہر حالت میں انہی کو بٹھانا چاہتے ہیں, یہ پالیسی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے انہوں نے ٹرائبل ایریا کو سارے کو ڈسٹیبلائز کیا ہوا ہے, ملیٹنٹس کے کیمپس ادھر بنائے ہیں, ادھر سے جاتے ہیں آتے ہیں, علاقے کو پورے ٹرائبل ایریا کے ایلڈرز کو قتل کیا ہے, اور باقی سارا آپ کو پتہ ہے نا کیا تماشا کیا کیا نہیں ہوا
جی
اس علاقے میں.
یہ بتائیں کہ پارا چنار کے لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے بھی خلاف ہیں آپ, کیوں؟
اس کا یہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہ 9/11 کے بعد جب یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے کہ ہم نے یہاں پر اب ملیٹنٹس رکھنے ہیں, وہ ادھر جا کے امریکیوں پہ حملے کریں گے, افغان فوج افغان پولیس پہ حملے کریں گے, تو اس کا پھر یہ تھا کہ اس علاقے کو طالبان کی کنٹرول میں دینا تھا. تو اسی وہ ٹرائبل جو ملکان تھے جو ایلڈرز تھے ان کو قتل کیا اور ایک ویکیوم کی ایک خلا پیدا کیا. اس میں یہ ہوا کہ ملیٹنٹس نے کنٹرول کر لیا, وزیرستان پہلے ان کے قبضے میں آ گیا, پھر آہستہ آہستہ سارے علاقے باجوڑ مومن وغیرہ, یہ کرم اپر کرم جو کہ شیعہ علاقہ ہے یا میجورٹی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم طالبان نہیں چھوڑیں گے, اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دفاع کریں گے, اور انہوں نے دفاع کیا, جنگ کیا, بڑی مشکل سے وہ گزرے ہیں. پارا چنار کو بند کر دیا گیا تھا کئی سالوں تک, روڈ بند تھی, کتنے لوگ کڈنیپ ہوئے ہیں, ابھی بھی کڈنیپ ہیں, کتنے ٹیرر اٹیک ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو طالبان کے حوالے ہونے نہیں دیا. تو اب اگر اس طرح کی یہ نیوز ایسی بلکہ آ رہی ہے کہ حکومت مطالبہ کر رہی ہے وہاں کے لوگوں سے کہ آپ اسلحہ دے دیں, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلحہ دے دیں تو اگلے دن پھر یہ طالبان آ کے ادھر قبضہ کر لیں گے, اور پھر جو قتل عام وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ شیعہ کافر کہ ان کا ایک نظریہ ہے اس کے مطابق پھر تو بالکل ہی مساکر کر دیں گے وہ. تو سیکیورٹی نہیں دی ہے اور کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ ڈسارم کر دے, اور یہ مسئلہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہتھیار کیسے دے سکتے ہیں جب آپ نے ان کو تحفظ نہیں دیا.
پاکستانی حکومت کی قبائلی علاقوں کو غیر مسلح کرنے کی مہم پر بات کر رہی تھی اوسلو میں مقیم مصنفہ اور تجزیہ کار فرحت تاج. پاکستان بہت عرصے سے شدت پسندی اور دہشت گردی کا شکار ہے. دنیا کی چند معروف یونیورسٹیوں سے وابستہ محققین نے ایک کتاب تیار کی ہے جو پاکستان میں شدت پسندی اور دیوبند مکتبہ نظر کے تعلق کے بارے میں ہے, مکتبہ فکر کے تعلق کے بارے میں ہے. اس کتاب کے چار مصنفین ہیں جس میں پروفیسر جواد سید ہیں جو برطانیہ کی یونیورسٹی ہڈرس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پروفیسر طاہر کامران جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے, پروفیسر ایڈوینا پیو جو نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, اور پروفیسر عباس زیدی بھی شامل ہیں جو نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں. اس کتاب کا پیش لفظ ہارورڈ یونیورسٹی کے معروف دانشور نوم چومسکی نے لکھا ہے, اور انہوں نے اس کتاب کو ایک سنگ میل تحقیق قرار دیا ہے. میں نے کتاب کے ایک مصنف پروفیسر عباس زیدی سے بات کی اور پوچھا کہ یہ کس طرح سے سنگ میل تحقیق ہوتی ہے.
دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکیڈیمک لیول پہ اتنا بڑا پہلی دفعہ کام ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو ملیٹنسی ہے اور جو وائلنس ہے اس کے سورسز کیا ہیں اور یہ کون کر رہا ہے. اس کا ٹائٹل اگر آپ دیکھیں تو فیتھ بیس وائلنس اینڈ دیوبندی ملیٹنسی ان پاکستان ہے.
آپ نے دیوبندی مکتبہ فکر کی بات کی, تو یہ بتائیں کہ آپ اسے کس طرح جسٹیفائی کریں گے, کیسے درست کہیں گے؟ پاکستان اور بھارت میں تو دیوبندی ایک بہت مقبول مکتبہ فکر ہے.
جی بالکل, اس طرح ہے کہ جب ہم بات ٹیررزم کی کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم کو کس کا نیریٹو اس کے پیچھے ہے, اور اس کو جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے وہ کون ہے.
جی
انفارچونیٹلی ان دونوں کو اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو اس میں دیوبندی ہے. یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں پاکستان پہ ٹیررزم پہ, اور اس پہ یہ سارا ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے کہ 90% جو بھی ٹیررزم ہوا ہے وہ انفارچونیٹلی وہ دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی بڑا ایک بینڈ آؤٹ فٹ لے لیں یا کوئی بھی ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن لے لیں
جی,
تو انفارچونیٹلی وہ دیوبندی ملیں گے.
جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے, میں نے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بھارت میں بھی ہے پاکستان میں, تو اتنی شدت پاکستان میں بھارت میں دکھائی نہیں دیتی اس مکتبہ فکر میں, تشدد یا ٹیررزم یا دہشت گردی, وہ پیمانہ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟
ٹیررزم کے پیچھے جب تک انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہوگی نا, تب تک ٹیررزم اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں انسٹیٹیوشنل سپورٹ حاصل ہے ان لوگوں کو, انڈیا میں اس طرح نہیں ہے. اسٹیٹ ان لوگوں کو بالکل بھی بیک نہیں کرتی, نہ انکریج کرتی ہے. پاکستان میں یہ مختلف ہے, یہ ان کو آپ نے ایسٹ بنایا ہوا ہے پاکستان میں کہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ انڈیا میں بھی لڑیں گے, یہ ساری دنیا میں جا کے لڑیں گے. تو اس حوالے سے پاکستان میں اور انڈیا میں دیوبندی جو ایکسپریشن ہے وہ بالکل مختلف ہے.
جی اچھا, بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے جو شیعہ جینوسائڈ کا جو چیپٹر رکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مبالغہ ہے یہ.
جو لوگ جینوسائڈ کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایک آپ نے آئیڈینٹیٹی کو ختم کرنا ہے. اچھا, آئیڈینٹیٹی ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا آپ سارے لوگوں کو مار دیں یا ان کی آئیڈینٹیٹی بدل دیں. اچھا, دوسرا یہ ایک پرابلم ہے کہ جب آپ جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں, جینوسائڈ ایک سمجھ لیں کہ اس طرح کا ایک بڑا بزنس ہے ایک ٹرمز میں, یا آپ اکیڈیمک سینس میں لے لیں, پولیٹیکل سینس میں لے لیں. اس پہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے, جن کے پاس انسٹیٹیوشنل پاور ہے, یونیورسٹی کی طاقت ہے یا ریسرچ گرانٹس ہیں, وہ اس کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے بندے مریں گے تو ہم اس کو جینوسائڈ کریں گے, ورنہ یہ کچھ اور ہوگا. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جینوسائڈ ایک فزیکل ایلیمینیشن نہیں ہے, جینوسائڈ جو ہے ایک ذہنی طور پہ آپ ایک کمیونٹی کو, ایک شخص کو, ایک گروپ کو اس کو تباہ کر دیں. اور جینوسائڈ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سوشل لائف جس کی آپ تباہ کر دیں, وہ بھی جینوسائڈ میں آتا ہے. اس پہ اور اسکالرس نے بھی لکھا ہے کہ جینوسائڈ جو ہے وہ ایک سوشل ڈیتھ ہے. تو جینوسائڈ جو ہے ایک بہت وائڈ کانسیپٹ ہے.
عباس عزیز صاحب, یہ بتائیں کہ شدت پسندی جو اتنی بڑھ چکی ہے اور دنیا میں آپ جہاں جہاں دیکھیں آپ کو اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی قوموں کی سطح پر اور شہروں میں اور ملکوں میں, تو یہ بتائیں کہ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے, اور اگر ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا اس کتاب میں؟
جی, اس کا حل دیکھیں, ہم نے براڈلی تو بات کی ہے کہ حل اس کا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے ہی قانون کو اگر فالو کر لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. مثلاً پاکستان میں یہ جو بنایا ہے کہ نیشنل پلان جو بنا ہے, یہ اسی حکومت نے بنایا ہے نواز شریف کی, اور اسی حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکٹیرین کلر ہے اور جو ٹیررسٹ کلر ہے ان میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں, یعنی کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, وہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں وہ کیا ہے. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ جی کہ یہ گڈ اور بیڈ, جو قاتل اچھا قاتل برا قاتل, یہ بتاتے خود حکومت جو ہے اپنے ہی قانون کو جب فالو نہیں کرے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بالکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے, نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو فالو کریں. یہ کر رہے ہیں حکومت نواز شریف کی, اور کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو مین سٹریم کر رہے ہیں, ان کو اب الاؤ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں. جب آپ قاتلوں کو مین سٹریم کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس قانون ہے, ہم نے روکنا بھی ہے قاتلوں کو, تو اس کانٹراڈکشن میں حل مسئلہ نہیں ہو سکتا جب تک ول نہیں ہوگی. تو ان کی ول تو ہونے کی کیا بات ہے, یہ خود کمپلیسٹ ہے ٹیررزم میں, خاص طور پہ سیکٹیرین. اور ہم نے کتاب میں لکھا ہے
جی
کہ اس کا شکار خالی شیعہ نہیں ہے, اس کا شکار جو ہے باقی لوگ ہیں, سنی بریلوی ہیں, صوفی ہیں, احمدی ہیں, ہندو ہیں, تو سب ہیں اس کے. ہمارا چیپٹر ایک بریلوی پہ بھی ہے اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو پوری کتاب میں آپ کو ملیں گے, فیکٹس ملیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو کتاب ہے.
یہ تھے پروفیسر عباس زیدی. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران جماعت اسلامی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی استثناء صرف قانون سازی کے عمل میں حاصل ہوتا ہے, جبکہ ذاتی صفائی کے لیے پارلیمان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس خبر کی مزید تفصیل اور تجزیہ آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے. آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنی bbcurdu.com پر. وہاں امریکہ میں ایمرجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ ریاست جارجیا میں خراب موسمی حالات کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ریاست جارجیا کے گورنر کا کہنا ہے کہ ریاست کے 4 علاقوں میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں. قومی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جارجیا اور فلوریڈا میں مزید طوفان آنے کا امکان ہے. دوسری جانب سنیچر کو مسیسپی میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. جارجیا ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا ہے کہ جارجیا میں ہلاک ہونے والے 14 افراد کا تعلق جنوبی کک پروکس اور بیرن کے علاقوں میں تھا, جبکہ 4 افراد مسیسپی میں سنیچر کو ہلاک ہوئے ہیں. ان میں 7 افراد جو ہیں ان کی ہلاکت کے بارے میں امکان ہے کہ وہیں کے رہائشی تھے, جبکہ طوفان ان کے مکان سے ٹکرایا تھا. سب سے زیادہ ہلاکتیں اسی علاقے میں ہوئی ہیں. اس خبر کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو کرائسٹ چرچ میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم آج دوسری اننگز میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور میزبان ٹیم نے 109 رنز کا ہدف ایک ہی وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. ٹیم سعودی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا. اس کے ساتھ ہی سعودی نیوزی لینڈ کے 5ویں بالر بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 200 وکٹیں حاصل کی ہیں. آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان سے آگے 5ویں نمبر پر آ گئی ہے. سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میں انجری کی وجہ سے وطن واپس آ رہے ہیں. کیپ ٹاؤن میں بدھ کو ہونے والے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میں ان کی جگہ ٹیم کی قیادت دنیش چندیمل کریں گے. سری لنکن بورڈ کا کہنا ہے کہ فاسٹ بالر نوان پردیپ اور اوپنر دھنوشکا کو کھیل کے دوران پیش آنے والی انجریز کی وجہ سے تیسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آرام دیا جائے گا. آسٹریلین اوپن میں کل سے کوارٹر فائنل راؤنڈ شروع ہو رہے ہیں. آج چوتھے راؤنڈ میں بیلجیم کے ڈیوڈ کوفن نے آسٹریا کے ڈومینک تھیم کو شکست دے دی. رافیل نڈال نے گائل مومفس کو ہرایا اور روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ کو میلوش راونچ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں برطانیہ کی یوہانا کونٹا کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اسٹریٹ سیٹس میں روس کی یکیٹرینا مکاروا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے. 22 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن سرینا ولیمس نے جمہوریہ چیک کی باربورا سٹریٹسووا کو ہرایا اور ڈاریا گیوریلووا کو کیرولینا پلسکووا کے ہاتھوں شکست ہو گئی. سنوکر ماسٹرز ٹائٹل رونی اور سلیمن نے ایک بار پھر 7ویں مرتبہ جیت لیا ہے. انہوں نے جو پیری کو 7 کے مقابلے 10 فریم سے شکست دی. فٹ بال کلب ہل کے مڈ فیلڈر رائن میسن کی سرجری کے بعد حالت خطرے سے باہر ہے. گزشتہ روز چیلسی کے خلاف میچ کے دوران ان کے سر کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی.
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھیں سبناز. پناما لیکس پر بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. اور سنیے گے کہ جرمنی کے ایک اخبار نے مریم صفدر کے بارے میں جو دستاویز شائع کیے ہیں وہ دستاویز ہے کیا. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش ظفر کی زبانی.
قزاقستان میں روس, ترکی اور ایران کی مدد سے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان بات چیت کا دور جاری. حکومتی وفد کے سربراہ نے مذاکرات کے دوران مخالف گروہ کے لیڈر کی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز کہا. موریتانیہ کے 86 سالہ وزیراعظم نے اقتدار اپنے 55 سالہ بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب نوجوان قیادت کا وقت ہے. آئین کے مطابق اقتدار کی یہ منتقلی درست ہے لیکن حزب اختلاف نے اسے اقربا پروری قرار دیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ نومبر سے اب تک 40 سے زیادہ ملکوں نے پولٹری اور جنگلی پرندوں میں برڈ فلو کی تازہ وبا کی اطلاع دی ہے. امریکہ میں طوفان سے مختلف واقعات میں 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. ریاست جارجیا کے 4 علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاناما لیکس سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران جماعت اسلامی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی استثنا صرف قانون سازی کے عمل کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ذاتی وضاحت کے لیے پارلیمان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
پاناما لیکس سے متعلق ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعظم کی تقریر ایوان کی کارروائی کا حصہ ہے، جس پر توفیق آصف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی تقریر قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی. بینچ میں موجود جسٹس عظمت سعید نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کی اجازت دی تھی. جماعت اسلامی کے وکیل کا کہنا تھا کہ اجازت تو ضرور دی تھی، لیکن قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے کی کارروائی میں یہ تقریر شامل نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نے ذاتی وضاحت کرنی تھی تو اس کا قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں ہونا ضروری تھا. جماعت اسلامی کے وکیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ایوان میں کی گئی تقریر کو آئینی استحقاق حاصل نہیں ہے. عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل کو متنبہ کیا کہ وہ ان دلائل کو بارہا کیوں دہرا رہے ہیں جن کا ذکر وہ خود متعدد بار کر چکے ہیں. سماعت کے دوران جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ چونکہ لندن فلیٹس وزیر اعظم کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے نہ تو انہوں نے عدالت میں منی ٹریل کا ذکر کیا اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی ثبوت پیش کیے، محض قانونی نکات کے انبار لگا دیے. ان درخواستوں کی سماعت کل بھی جاری رہے گی. سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے وکیل کو کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب سوشل میڈیا پر جرمن اخبار کی اس خبر کا بھی کافی چرچا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لندن میں خریدے گئے فلیٹس وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف کی ملکیت ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اسی دوران جرمنی کے ایک اخبار میں کچھ ایسے دستاویز سامنے آئے ہیں جن میں وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز کا تعلق لندن کے فلیٹ سے بتایا گیا ہے. ہم نے ان دستاویز پر تحقیق کرنے والے ادارے آئی سی آئی جے سے وابستہ صحافی عمر چیما سے پوچھا کہ کیا یہ دستاویز نئے ہیں.
نہیں نہیں، یہ وہی والی دستاویزات ہیں. انفیکٹ پہلے کوئی عام لوگوں کی اس تک ایکسس کوئی رسائی نہیں تھی. پی ٹی آئی نے کسی طریقے سے کوئی پاناما پیپرز کے ڈاکیومینٹ حاصل کیے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے یا کچھ پریس کانفرنس میں دکھائے، لیکن ایک جس طرح لوگ سوشل میڈیا پر ہیں انہوں نے یہ پہلے نہیں دیکھے ہوئے. نمبر ون. نمبر ٹو، یہ ان میں ایک چیز مختلف یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم جو لوگ اس سارے پروسیس میں انوالو ہیں ان کی طرف سے یہ فرسٹ ٹائم جاری کیے گئے ہیں. اور جس جرمن اخبار کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ وہ پہلا اخبار تھا جس سے وسل بلور نے رابطہ کیا تھا اور ان کو یہ سارے ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کیے تھے، جنہوں نے آگے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے ساتھ مل کے گلوبل لیول پہ ان کی انویسٹیگیشن کی اور اس کو منظر عام پر لے کر آئے. اس میں ایک چیز اور جو پہلے نظر انداز کی گئی وہ ایک لیٹر ہے جو کہ اسلام آباد بینک کی طرف سے مریم صفدر کے بہاف پر جاری کیا گیا ہے، اور یہ دسمبر 2005 کا لیٹر ہے.
اچھا.
چونکہ حسین نواز کا اصرار ہے کہ وہ شروع سے وہ اس کے بینیفیشل اونر ہیں، وہ حقیقی مالک ہیں، لیکن یہ لیٹر اس سے لیا جاتا ہے یا اس کے بہاف پر لیا جاتا ہے کہ جو ان کمپنیز کا جس کے فائنینشیل سٹیکس ہوں. تو یہ مریم صفدر کی طرف سے لیٹر ہے. اگر پاناما پیپر سے اوور آل ہم ڈاکومنٹ دیکھیں تو اگر کسی جگہ پر کوئی دستخط نظر آتے ہیں یا کسی جگہ پر بینیفیشل اونر کا ذکر آتا ہے یا کہ کوئی ڈیلیجنس کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس میں مریم صفدر کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں کہیں حسین نواز کا ذکر نہیں آتا.
اچھا، تو یہ بتائیں کہ اب ان کو اس طرح شائع کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
میں نے ان کو پوچھا نہیں ہے، لیکن جو مجھے بظاہر اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے، ایک اس سے پہلے بھی ایک ڈاکومنٹ آیا جو کہ 2006 کا تھا جس میں مریم صفدر کے سگنیچر تھے نیس کال کمپنی کی طرف سے. تو اس کو شریف خاندان نے ڈینائی کیا تھا. کوئی متضاد قسم کے بیانات آ رہے تھے کہ ایک یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹ پاناما پیپر کا حصہ نہیں ہے، دوسرا ایک بیان یہ تھا کہ مریم صفدر کا اصرار تھا کہ اس سے ان کے دستخط ان کے لیے ہیں، یہ جعلی دستخط ہیں. تو غالباً جو مجھے میرا جو گمان ہے انہوں نے اور انہوں نے اس لیے ان کو منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ پاناما پیپرز میں کون سے ڈاکومنٹ تھے اور کون سے نہیں ہیں.
جی عمر جمعہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے بھی پاناما پیپرز پر تحقیقی کام کیا ہے، جو دستاویز آپ لوگوں نے شائع کیے تھے وہ واضح تھیں، تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ میں معاملہ سلجھایا جا رہا ہے یا الجھایا جا رہا ہے؟
دیکھیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک آپ کے اعتماد کے لیے یا میرے اعتماد کے لیے ہوتی ہیں کہ میں کسی سٹوری پر کام کر رہا ہوں اور وہ میری تسلی کے لیے وہ دستاویزات کتنی مستند ہیں.
جی
جہاں تک عدالت کا کام ہوتا ہے اس میں انہیں اس کی تصدیق شدہ دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک تو سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو اگر یہ ان کی ویریفیکیشن کا معاملہ آتا ہے تو وہ اگر یا تو ان کو کمیشن بنا دیں یا کوئی ٹرائل کورٹ میں یہ کیس چلا جائے تو ادھر جا کر وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی دستاویزات پیش کی جاتی ہیں ادھر ایکیوز پارٹی کا یہی ایک بیان ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یہ اصلی والی نہیں ہے یا یہ مستند نہیں ہے. تو یہ سارا کام ایک جرنلسٹ تو نہیں کر سکتا کہ میں جس طرح ابھی ایک بینک کے لیٹر کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ ایک کیس ہے، پھر تو ہمیں ہر کیس میں بینک سے بھی ایک ویریفیکیشن کرانی پڑے گی، پھر میں برٹش ورجن آئیلینڈ میں جاؤں اور ادھر کہوں جی کہ یہ ڈاکومنٹس آپ سے منسوب ہیں تو آپ بھی ان کی ویریفیکیشن کر دیں. تو یہ ایک لمبا کام ہے اور عدالت حکومتی اداروں کو یہ کام سونپ سکتی ہے کہ آپ یہ سارا پروسیس جو باقی ہے اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہم کسی منطقی نتیجے پر پہنچ سکیں.
تھوڑا سا وضاحت کریں کہ آپ کے جو دستاویزات شائع کیے تھے آئی سی آئی جے نے، ان کے ہوتے ہوئے عدالت میں اصل کارروائی کیا ہونی چاہیے تھی؟
اس میں تو یہ ہے نا کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس میں ایف آئی اے کو انوالو کرتے، نیب کو انوالو کرتے، اس میں اٹارنی جنرل کو کہتے کہ آپ ایک لیٹر لکھیں برٹش ورجن آئیلینڈ کو، جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے برٹش ورجن آئیلینڈ کی، انہوں نے کوئی لیٹرز کوئی ریکارڈ منگوایا تھا جس کے جواب میں جس منروا سروسز لمیٹڈ جس کے یہ شریف خاندان کلائنٹ ہیں ان سے، یا جو منروا آگے ایک اور لا فارم ہے جس کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، ان کی طرف سے جو جوابات جمع کرائے گئے ان سے پوچھا جا سکتا ہے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی سے کہ کیا آپ کے ریکارڈ میں بینیفیشیل اونر مریم صفدر ہیں یا کہ حسین نواز ہیں، جس طرح کہ ان کا اصرار ہے اور یہ شریف خاندان ایک انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرایا ہے کہ جس میں وہ مریم ٹرسٹی ہیں، لیکن وہ ٹرسٹ ڈیڈ سوائے ان کے پاس وہ ہمیں نہ ہی پاناما پیپر میں نظر آتا ہے، وہ ایون کے کسی اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ بھی نہیں ہے.
یہ تھے صحافی عمر چیمہ. ادھر سین اسمبلی میں صوبائی وزیر امداد پتافی نے اپوزیشن رکن نصرت سہر سے معافی مانگی ہے. امداد پتافی نے تسلیم کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اب آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں دہرائیں گے. یاد رہے کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر امداد پتافی کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے قبل نصرت سہر عباسی توہین آمیز جملوں کے خلاف پیٹرول کی بوتل سمیت اسمبلی کی عمارت میں داخل ہو گئیں. انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر دو روز میں امداد پتافی کو برطرف نہ کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لیں گی. اسی دوران صوبائی وزیر امداد پتافی ایوان میں وضاحت کے لیے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا اور اسپیکر کے ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے.
جو فرائیڈے کو ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، پورا خیال رکھا تھا
پورے ایوان سے،
ایکسپنج کرائی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، جس پہ محترمہ نے میرا شکریہ ادا کیا تھا اور وہ شکریہ ہی تھا کہ اس کے بعد وہ آخر وقت تک بیٹھ کر پورا سیشن کر کے گئی.
وقفے کے بعد جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو امداد پتافی نے کہا کہ وہ نصرت سہر عباسی اور ایوان سے معذرت کے طلبگار ہیں. انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، وہ اپنے ساتھ چادر لائے ہیں جو نصرت سہر کو پہنانا چاہتے ہیں. بعد میں وہ خواتین اراکین کے ساتھ نصرت کی نشست پر پہنچے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور چادر پہنائی. نصرت سہر عباسی نے آبدیدہ آنکھوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا اگر اس روز روک دیا جاتا تو یہ بات نہیں بنتی.
وہ والد، وہ بیٹے، جو دل چاہتا ہے ان کا کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاست میں لائیں، لیکن جب ایسے ایوان میں اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر دل ٹوٹتے ہیں، پھر خوف پیدا ہوتا ہے، پھر ڈر پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں نے سٹینڈ لیا کہ کسی بھی خاتون کو اگر اس طریقے سے اس طرح ہراس کیا جائے گا، وہ بھی ایسے ہاؤس میں جہاں ہم خواتین کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی بات کرتے ہیں. میں انتہائی قدم اٹھانے کے لیے کہہ چکی تھی، حالانکہ میں کبھی معاف نہ کرتی، خدا کی قسم میں کبھی معاف نہ کرتی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ایسی ورک پلیسز پہ آ کر کام کرتی ہیں اور ابیوز لینگویجز کا اور ان نظروں کا سامنا کرتی ہیں۔
نصرت سر عباسی کا کہنا تھا کہ اگر خواتین کو اس ایوان میں ہراساں کیا جائے گا جہاں خواتین کے تحفظ اور حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو باہر کی خواتین کو کیسے تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا۔
میں اس چادر کے صدقے جو میرے سر پر ڈالی گئی اور مجھے بہن کہا گیا، اور آئندہ یہ عزم کیا گیا کہ ہم کسی ماں بہن بیٹی کو اس طرح ابیوز نہیں کریں گے، اس چادر کے صدقے میں اس چیز کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ بلاول صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے آئندہ کبھی اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو، اس کی آپ اشورنس دیں سب کو کہ کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔
واضح ہے کہ جمعے کے روز ایوان میں انگریزی میں سوال کا جواب دینے کے مطالبے پر صوبہ وزیر ورکس اینڈ سروسز امداد پتافی ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے خاتون رکن نصرت سر عباسی کو کہا تھا کہ وہ چیمبر میں آئیں تو وہ انہیں جواب دیں گے۔ نصرت سر عباسی نے ان کے ان جملوں پر احتجاج کیا تھا، جس کے بعد اسپیکر شیلا رضا نے اجلاس ملتوی کر دیا تھا۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہ معاملہ زیر تنقید آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا نوٹس لیا، جس کے بعد امداد پتافی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ ریاسویل بی بی سی کراچی۔
بھارت کی چار ریاستوں میں فروری اور مارچ کے مہینے میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان ریاستوں کی انتخابی سرگرمیوں پر رپورٹ آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ یہاں ذکر جاری ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے نمائندے اختیارات نہ ملنے کے خلاف طویل عرصے سے احتجاج پر ہیں۔ کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں احتجاج کے بعد اب وہ پارلیمان کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اسلام آباد روانگی سے قبل بلدیاتی اداروں کے نمائندوں نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور ان کو بیوروکریسی کے ماتحت بنا دیا گیا ہے،
اور ہم پچھلے دو سالوں سے خوار زار، اور ہم جن سے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ اب ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے وہ وعدے کہاں آپ نے پورے کیے ہیں۔ یہاں پہ جو صوبائی بلدیاتی ایکٹ بنایا گیا ہے تو یہ مکمل یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور اس میں بیوروکریسی کو ہی سارے اختیارات دیے گئے، ہمیں مکمل تابع فرمان بنایا گیا بیوروکریسی کے۔
بلوچستان کی موجودہ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر جب 7 دسمبر 2013 کو انتخابات کرائے گئے تو بلوچستان حکومت نے اس بات کا کریڈٹ لینا شروع کیا کہ اس نے دوسرے صوبوں سے پہلے بلدیاتی اداروں کا انتخاب کرایا۔ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ایک سال تک ان کے سربراہوں کا انتخاب نہیں ہو سکا، تاہم جب ایک سال بعد ان اداروں کے سربراہوں کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد سے اب تک ان اداروں کے نمائندے احتجاج پر ہیں۔ گزشتہ سال انہوں نے اختیارات نہ ہونے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیمپ بھی قائم کیا تھا۔ اب اسلام آباد میں احتجاج کی وجہ بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ تو صوبائی میٹر ہے، ہم کیپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم 140 وہ ہمیں سیاسی مالی انتظامی اختیارات جو وہ نچلی سطح پہ شفٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں۔ اب 18ویں ترمیم کہاں سے پاس ہوئی؟ ظاہر وفاق سے۔ اب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے پاس کیے تو یہ قابل عمل کیوں نہیں ہے؟
بلوچستان کے وزیر بلدیات سردار مصطفی خان ترین کا بھی ماننا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کے پاس اختیارات نہیں۔ پشین سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کا اس حوالے سے کہنا تھا،
ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، سب نگرانی کر سکتے ہیں اگر اس کا اختیار ہو کہ اگر یہ صحیح معنوں میں بلدیاتی اداروں کو پمپ اپ کرنا کیا جائے، مضبوط کیا جائے، تو عوام کی اب مشکلات 50% بالکل حل ہو جائیں۔
سردار مصطفی خان ترین نے بتایا کہ اراکین اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہے، جبکہ سڑکیں اور نالیاں بنانا بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ بعض اراکین اسمبلی بھی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں چاہتے۔
یہ تو حقیقت میں افسر شاہی، بعض ایم پی ایز یہ نہیں چاہتے، افسر شاہی یہ نہیں چاہتے، کہ ڈی سی نہیں چاہتے کہ اس ضلع میں ہمارے اختیارات ان کے پاس چلا جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔
اختیارات نہ ملنے کے خلاف اسلام آباد پہنچنے والے بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے نمائندے 25 جنوری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید،
بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ شام کے تنازع کے حل کے لیے قزاقستان میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ہر سال درجنوں افراد کچی یا مقامی طور پر تیار شدہ غیر معیاری شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ موضوعات ابھی آیا چاہتے ہیں، پہلے چلتے ہیں بھارت، جہاں پانچ ریاستوں میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ وہاں فروری اور مارچ میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ شمالی ریاست اتر پردیش میں حکمران سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے درمیان انتخابی اتحاد ہو جانے کی وجہ سے اب ریاستی اسمبلی کی زیادہ تر سیٹوں پر سرخی مقابلہ ہوگا۔ اتر پردیش سیاسی لحاظ سے ملک کی سب سے اہم ریاست تسلیم کی جاتی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
سماجوادی پارٹی نے 2012 کے اسمبلی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی تھی، لیکن اس وقت ریاست میں بی جے پی کمزور تھی اور اس کا اصل مقابلہ سابق وزیر اعلی مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی سے تھا، جو پانچ سال سے ریاست پر حکومت کر رہی تھی۔ لیکن 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں سیاسی منظرنامہ پوری طرح بدل گیا۔ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے شاندار انداز میں واپسی کی، اور اس کے بعد سے اب تقریباً ہر الیکشن میں ایک طرف بی جے پی مانی جاتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش میں دوسری طرف باقی جماعتیں۔ سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے اسی پس منظر میں اتحاد کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے یو پی کے صدر نریش اتم پٹیل۔
سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی 2017 کا چناؤ مل کر لڑیں گے۔ سماجوادی پارٹی کے سبھی ساتھیوں اور کارکرتاؤں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس گٹھ بندھن کے جو بھی امیدوار ہوں گے ان کو ہم بھاری بہومت سے وجئی بنائیں گے، اور ماننیہ اکھلیش یادو جی کو اتر پردیش کا پنہ مکھیمنتری بنائیں گے۔
کانگریس کے لیڈر اور سابق فلم سٹار راج ببر نے کہا کہ یہ اتحاد بی جے پی کی مذہبی منافرت پھیلانے والی سیاست کو شکست دینے کے لیے کیا گیا ہے۔
سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی ساجھا راجنیتک اور ویچارک طاقت بھاجپا کی دھروویکرن کرنے والی وبھاجن اور وکٹنکاری نیتوں کو مضبوطی سے چنوتی دے گی۔ دونوں پارٹیاں پوری مستعدی اور محنت سے دھرم نرپیکش اور سدبھاونا کی طاقتوں کو مضبوط کریں گی۔
اس اتحاد کی اہمیت یہ ہے کہ ریاست کی آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور سمجھوتے سے پہلے ان کے ووٹ تین جگہ بٹ سکتے تھے، کیونکہ زیادہ تر حلقوں میں چاروں بڑی پارٹیوں کے امیدوار میدان میں ہوتے۔ اب زیادہ تر حلقوں میں سیرخی مقابلہ ہوگا، اور بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس اور سماجوادی پارٹی کا اتحاد یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ یو پی کا الیکشن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر بہار کے بعد بی جے پی یو پی میں بھی ہار جاتی ہے تو یہ واضح پیغام جائے گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جادو کمزور پڑ رہا ہے، اور اس کا براہ راست اثر 2019 کے پارلیمانی انتخابات پر پڑے گا۔ سماجوادی پارٹی نے کانگریس کے لیے 105 سیٹیں چھوڑی ہیں، اور اگر پارٹی ان میں سے 40-50 بھی جیت جاتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ریاست میں اس کی واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ سماجوادی پارٹی کے لیے اس اتحاد کو کمزوری کی نشانی مانا جا رہا ہے، کیونکہ نتیجہ یہ خز کیا جا رہا ہے کہ اسے یہ اعتماد نہیں ہے کہ پانچ سال حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے دم پر اقتدار میں لوٹ سکتی ہے۔ بی ایس پی نے سب سے زیادہ 97 مسلمانوں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم ریاست میں امن و قانون برقرار رکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ دلت ووٹوں کی اکثریت ہے، اور اگر مسلمان بھی ساتھ آ جائیں تو پھر حکومت بنانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس کروٹ بھی بیٹھے گا اس میں مسلمان ووٹروں کا اہم کردار ہوگا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
ادھر شام کے تنازع کے حل کے لیے قزاقستان کی دارالحکومت آستانہ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ شام کے حکومتی وفد کے سربراہ نے امن مذاکرات کے آغاز میں کی جانے والی جنگجو گروہوں کے نمائندے کی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ ادھر ترکی کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آستانہ مذاکرات سے حل کی توقع کرنا غلط ہوگا، ان معاملات کو کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
شام میں 6 سال سے جاری تنازع کے خاتمے کے حل کے لیے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. مذاکرات میں ثالثی کا کردار شام کے حکومت کے حامی ممالک روس اور ایران اور باغی جنگجوؤں کی حمایت کرنے والی ترکی کی حکومت کر رہی ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مذاکرات میں خاص طور پہ حزب مخالف کے مسلح باغی گروہوں کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں. باغیوں کے ترجمان یحییٰ العریدی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں توجہ کا مرکز جنگ بندی، انسانی امداد اور قیدیوں کی رہائی جیسے معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا پہلا دور آمنے سامنے نہیں ہوگا. ساتھ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بارے میں یحییٰ العریدی نے کہا،
میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ بات آپ دوسری جانب کے لوگوں کو بتائیں. دوسری جانب کے لوگ جنہوں نے تہیا کر رکھا ہے بمباری جاری رکھنے کا، لوگوں کو ہلاک کرنے، بے گھر کرنے، شام کے لوگوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کرنے، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہتھیار ڈال دیں، انخلا کر جائیں یا پھر مر جائیں.
دوسری جانب شام کے حکومتی وفد کے سربراہ اور اقوام متحدہ میں شام کے سفیر بشار الجعفری نے آستانہ میں کی جانے والی حزب اختلاف کی تقریر کو گستاخانہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی تقریر گزشتہ ماہ جنگ بندی سے متعلق طے کیے جانے والے مذاکرات کے ایجنڈے سے مطابقت نہیں رکھتی. بشار الجعفری نے کہا،
ضامنوں کی جانب سے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وفد کے اراکین اچھے رویے کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اصل میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے مذاکرات کی شرائط اور حوالہ جات کے مطابق عمل نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سب کو حیرت ہوئی.
انہوں نے مزید کہا کہ وہ آستانہ کامیاب ہونے کے لیے آئے تھے اور وہ ان مذاکرات کو تباہ کرنے کی کسی چال کا حصہ نہیں بنیں گے. ادھر قزاقستان کے وزیر خارجہ کیرات عبدالرحمانوف نے کہا ہے کہ تنازع کے پرامن حل کے لیے ان کا ملک پوری کوشش کر رہا ہے.
ان مذاکرات کے مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے میرا ملک ہر ممکن کوشش کرے گا. یہ ذمہ داری اب ہم سب کی ہے کہ حقیقی معنوں میں پیش رفت ہو جس کے شام کے عوام مستحق ہیں، اور ہمارے صدر اور قوم اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے پرعزم ہیں.
مذاکرات کے بارے میں ترکی کے نائب وزیر اعظم نومان کرتولمش کہتے ہیں کہ آستانہ مذاکرات سے نتائج کی امید کرنا درست نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان تمام فریقین کو ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے جو گزشتہ 6 سال سے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. ادھر الیکٹرانکس کی معروف کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ گلیکسی نوٹ 7 کی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ فون کے حد سے زیادہ گرم ہونے یا اس میں آگ لگنے کا سبب خراب بیٹریاں تھیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے شمائلہ جعفری سے.
سیمسنگ گلیکسی نوٹ 7 کو گزشتہ سال اگست میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس بڑے اسکرین والے فون کی مارکیٹنگ کمپنی کے اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین فون کے طور پر کی گئی تھی. لیکن ستمبر میں حد سے زیادہ گرم ہونے اور اس کے پھٹ جانے کی شکایتوں کے بعد سیمسنگ نے 25 لاکھ گلیکسی نوٹ 7 فون واپس لیے، اور پھر اکتوبر میں اسی خرابی کے سبب مارکیٹ میں اس کی فروخت مکمل طور پر روک دی گئی. پھر اسے دوبارہ ریلیز کیا گیا. کمپنی اس بات پر زور دیتی رہی کہ بدل کر دیے جانے والے فون محفوظ ہیں، لیکن بعد میں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان میں بھی حد سے زیادہ حدت پیدا ہونے کی شکایتیں آئی ہیں. اب سیمسنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ نہ تو فون کے سافٹ ویئر میں کوئی گڑبڑ تھی اور نہ ہی ہارڈ ویئر میں، بلکہ مسئلہ تھا تو صرف اس کی بیٹریوں میں. سیمسنگ کے بیان کے مطابق وہ اندرونی اور آزاد جانچ سے اس حتمی نتیجے پر پہنچی کہ نوٹ 7 کے حد سے زیادہ گرم ہونے اور اس میں آگ لگنے کا سبب بیٹریاں تھیں. بیٹریاں بنانے والی دو مختلف کمپنیوں کے ڈیزائن اور بیٹری بنانے کے طریقے دونوں میں نقائص تھے. جانچ کے مطابق فون میں بیٹریوں کے درست طور پر فٹ نہ بیٹھنے اور پھر بیٹریوں میں ناکافی انسولیشن مواد کے سبب یہ مسائل پیدا ہوئے.
سیمسنگ نے گزشتہ سال اکتوبر میں فون میں پیدا ہونے والی خرابی کے سبب اسے واپس لیا تھا اور پھر اسے دوبارہ ریلیز کیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنی. پاکستان میں ہر سال درجنوں افراد کچی یا مقامی طور پر تیار شدہ غیر معیاری شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہاں غیر مسلموں، سفارتکاروں اور دیگر غیر ملکیوں کو شراب پینے کی اجازت ہے، جن کے لیے شراب بنانے کے کارخانے بھی ہیں، اور بیرون ملک سے شراب درامد بھی کی جاتی ہے. تو ایسے میں یہاں شراب نوشی کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسلام آباد سے شمائلہ خان کی رپورٹ.
پشاور کے رہائشی سردار مسیح نے زہریلی شراب کی وجہ سے اسی ماہ
اپنے تین بیٹے کھوئے ہیں، بیٹوں کو دفنا کے آئے ہیں، بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے جو شراب پی اس میں کچھ ملا ہوا تھا۔
یہ شراب نہیں تھی، یہ کوئی اسپرٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا تھی، شراب نہیں تھی۔ پہلے یہ ساری عمر ہو گئی شراب پی رہے ہیں، نہیں مرے ہیں، انہوں نے کوئی اور چیز پی ہے۔
بیٹوں کی موت کے غم سے نڈھال سردار مسیح نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے بیٹے شراب پی کے گھر پہنچے تو ان کی حالت غیر ہونے لگی۔
باہر سے کہیں پی کے آئے ہیں تو گھر میں آ کے کہتے ہیں ہمیں تکلیف شروع ہو گئی ہے، ہم اسپتال لے کر گئے، ادھر سے ہم ان کو مردے کو لے کے آئے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیسی طریقوں سے بنائی گئی شراب ناقص اور غیر معیاری اجزا سے تیار کی جاتی ہے جو بعض اوقات مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس شراب میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے؟ یہی سوال میں نے پمز اسپتال کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے کیا۔
اسپرٹ، یہ میتھیلیٹڈ اسپرٹ ہے، اکثر وہ چیز لیتے ہیں اور یا وہ مکس کرتے ہیں جو گنے کا جو مولیسس جو رس ہوتا ہے اس میں میتھیلیٹڈ اسپرٹ، اور میتھیلیٹڈ اسپرٹ کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹاکسک حد تک۔
اوزار اور جسم صاف کرنے کے لیے بنائی گئی اس اسپرٹ کو اگر پی لیا جائے تو اس سے انسانی جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر جاوید اکرم،
سب سے پہلے جب ابزارب ہوتی ہے تو وہ دماغ میں جا کے دماغ کے مختلف سینٹرز کو سپریس کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ ادویات گولیاں بھی اس قسم کی ڈال دیتی ہیں نیند آور، تو وہ ان کو اکثر سب سے پہلے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ریسپریٹری فیلئر ہوتا ہے، آکسیجن ان کے مختلف ٹیشوز کو پوری نہیں پہنچ سکتی، اور جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو ہائپوکسک ڈیمیج ہو جاتا ہے برین کو، سب سے پہلے برین سب سے سینسٹیو ہوتا ہے، برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہارٹ کو، کڈنی کو اور لیور کو، اور اس کے بعد اگر ان کو یہ نہ ہو تو پھر ان کا لیور اکیوٹ لیور فیلئر ہو جاتا ہے اور وہ لیور کی وجہ سے کوما میں چلے جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ سن 2016 کے دوران پاکستان میں زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ درجنوں سنگین حالت میں اسپتال میں داخل کرائے گئے۔ پاکستان میں غیر مسلموں، سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کو شراب پینے کی اجازت ہے، جن کے لیے شراب بنانے کے کارخانے بھی ہیں اور بیرون ملک سے شراب درآمد بھی کی جاتی ہے۔ البتہ عمومی طور پر بندش کی وجہ سے اسے گھروں اور گوداموں میں تیار کر کے فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ کرسمس، نیا سال، ہولی یا پھر عید جیسے تہواروں کے دوران شراب کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور انہی گوداموں میں پڑی ناقص اور غیر مناسب طریقے سے بنائی گئی شراب فروخت کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں شراب نوشوں کی بحالی کے سینٹر ولنگ ویز کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ افراد باقاعدگی سے شراب نوشی کرتے ہیں، جس میں تمام مذاہب اور معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ادارے کے مطابق ان میں سے 10 لاکھ افراد الکوہولک یا شرابی ہیں۔ ادارے کے سربراہ ڈاکٹر صداقت نے بتایا کہ حالیہ سالوں کے دوران شراب نوشی کے رجحان میں تبدیلی آئی ہے۔
پچھلے 2.5 سال میں اب یہ وہ تعداد نہیں رہی، کیونکہ ایک دم ٹرینڈ ایسا آیا ہے کہ جس میں شراب نوشی بہت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان میں مہندیوں پہ اور خوشی کے موقعوں پہ اب شراب عام سرو کی جاتی ہے، اور بزرگ اس سے چشم پوشی کرتے ہیں اور نوجوان اس موقع پہ ڈانس پریکٹسز اور یہ وہ کرتے ہوتے ہیں، تو ساتھ شراب چل رہی ہوتی ہے۔ اور سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جتنا اچھا سکول یا کالج یا یونیورسٹی ہے وہاں اتنا ہی زیادہ رجحان ہے منشیات کا اور الکحل کا۔
ماہرین کے خیال میں پاکستان میں زہریلی شراب نوشی کے معاملے سے نمٹنے میں سب سے بڑا مسئلہ اس بات سے انکار ہے کہ ملک میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں زہریلی شراب کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی جانب توجہ نہیں دی جاتی، جو دنیا بھر میں عام ہے۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
شمائلہ خان کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈینی کاکس، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا خرم عبید نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، نازش ظفر کی زبانی۔
بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے جیل سے ایک ایسے قیدی کی رہائی کا حکم دیا ہے جو کسی اور مجرم کی جگہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ 1 سال سے جیل میں موجود رپون احمد کو کسی اور کی سزا کاٹنے کے لیے رشوت دی گئی تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ نومبر سے اب تک 40 سے زیادہ ملکوں نے پولٹری اور جنگلی پرندوں میں برڈ فلو کی تازہ وبا کی اطلاع دی ہے۔ ادارے نے تمام ملکوں سے کہا ہے کہ ایسے کسی کیس کی علامات پر فوراً رپورٹ کریں۔ قازقستان میں روس، ترکی اور ایران کی مدد سے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان بات چیت کا دور جاری ہے۔ حکومتی وفد کے سربراہ نے مذاکرات کے دوران مخالف گروہ کے لیڈر کی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز کہا۔ موریتانیا کے 86 سالہ وزیراعظم نے اقتدار اپنے 55 سالہ بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب نوجوان قیادت کا وقت ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔